جلسہ دارالسلام میں ہو رہا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے مقرر خاص ایک بہت بڑے جید عالم ہیں. ان کے بارے میں تعارف آپ کو تھوڑی دیر کے بعد کراؤں گا انشاءاللہ. ابھی تلاوت کلام پاک کے لیے میں قاری امتیاز احمد جو جامعہ بلال کے طالب علم ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جلسے کے آغاز قرآن پاک سے شروع کریں.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراماً كاتبين.
سبحان الله.
يعلمون ما لا تفعلون. ما تفعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
حضرات تلاوت کلام پاک کے بعد نعت بھی قاری امتیاز احمد ہی پڑھیں گے. ان سے گزارش کروں کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نعت آپ کے پاس آنے پہ.
محترم حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاتوں و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمکی تجھ سے پاتے چمکی تجھ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دے کہ کر ابر رحمت، برستا نہیں برستا نہیں دے کہ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی بارک وسلم، صلی علی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور اس میں 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا ہے۔ آئیے اسی کی نسبت سے نعت پاک پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔
کہ سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔
شیر ملاحظہ فرمائیں۔
کیا ہے توقیر شاہی امم، انسان سے ہونا پائے رقم، کیا ہے توقیر شاہی امم، انسان سے ہونا پائے رقم، کیا عرش بری کیا فرش زمین، سب ہیں آقا کے زیر قدم، کیا عرش بری کیا فرش زمین، سب ہیں آقا کے زیر قدم، سلطان مدینہ، سلطان مدینہ کا رتبہ، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔
اور حضرت یہ شعر محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
کہ جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، جبریل سے رب نے، جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے جا کر یہ کہہ دے، آ کر کر لے وہ سیر ذرا، محبوب سے جا کر یہ کہہ دے، آ کر کر لے او سیر ذرا، پھر کیسے ہوئی، پھر کیسے ہوئی، تیری کیسے ہوئی تعمیل خدا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو.
اور حضرات یہ بھی شعر محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں
کہ پاسا کے رسول اعظم کے پاؤں کے جانب کھڑے ہوئے پاسا کے رسول اعظم کے پاؤں کے جانب کھڑے ہوئے تعظیم بجا لائے پہلے پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے تعظیم بجا لائے پہلے پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے طلبوں کو دیا ہے طلبوں کو دیا ہے کیوں بوسا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو. اقسام سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی اقسام سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ صف بستہ جماعت کھڑی ہوئی کرنے کو ادا رب کا سجدہ صف بستہ جماعت کھڑی ہوئی پھر شرف امامت پھر شرف امامت کسے ملی جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو. رہے محو راحت شاہدی سسپنج میں ہے جبریل امی ہے محو راحت شاہدی سسپنج میں ہے جبریل امی بیدار کرے کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے ادبی بیدار کرے کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے ادبی تعظیم نبی تعظیم نبی ہوتی ہے کیا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد وقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن انس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فما تدين تدان. او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسوله النبي الامين المتين الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کریمہ ببخشائے برحالمہ کے ہستم اسیر کمند ہوا. محترم حضرات, قابل صد احترام صدر جلسہ و لائق صد مبارکباد اراکین تنظیم انٹرنیشنل صوفی سینٹر اور ہمارے محترم بزرگوں اور دوستو سامعین اکرام, نہایت مسرت اور خوشی کی بات ہے اور ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم یہاں پر کچھ اپنے دینی باتیں سننے سنانے اور تزکیہ نفس اور صفائی قلب کے سلسلے میں تصوف کے بارے میں اپنے اسلاف کی باتوں کی روشنی میں, ان کے کردار کی روشنی میں یہاں پر ہم کچھ سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا دستور ہے, ہم جب بھی اپنی کوئی محفل کرتے ہیں تو تبرکاً تیمناً سب سے پہلے کائنات کے محسن اعظم انیس بے قساں چارہ ساز درد منداں فخر رسولہ مالک ہفت آسماں سرکار ایماں سیاح لامکا, یعنی شب اسرا کے دولہا صاحب قعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. لہذا اسی معمول پر عمل کرتے ہوئے آئیے ہم پھر اپنی محفل میں بھی اپنے آقا پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد معد الیدی والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاتہ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. میں نے موضوع کے اعتبار سے کہ جناب سلیم بھائی جو اس جلسے کے ناظم ہیں نقیب ہیں, انہوں نے جیسا کہ مجھے عنوان دیا ہے کہ تصوف کے موضوع پر آپ کو اس محفل میں خطاب کرنا ہے, انشاءاللہ موضوع کے مطابق ہی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کی اس بزم میں آپ حضرات کی حاضری کو دیکھ کر بڑی حیرت بھی ہو رہی ہے. آج ہم مسلمان نہایت بے باکی کے ساتھ یہ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے چاہنے والے ہیں, ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں, ہم بزرگان دین کے چاہنے والے ماننے والے ہیں, لیکن جب ہمیں اللہ و رسول کا ذکر سننے سنانے کے لیے, انہیں اسلاف اور بزرگان دین کا کردار و عمل سنانے کے لیے آواز دی جاتی ہے, دعوت سخن دیا جاتا ہے, تو ہم اس محفل میں غیر حاضر رہنے کے لیے بہت سارے بہانے بنا لیتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات کو عذر بنا کر کے اور محفل میں غیر حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہم دیں گے، گھنٹہ دو گھنٹے کا، اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے وہ قیمتی اس اعتبار سے ہے کہ ہماری دنیا میں مصروفیت ہے، دنیا میں مصروفیت کے اعتبار سے وہ قیمتی ہے، مگر اللہ و رسول کے نام پر جانے میں ہماری طرف سے وہ قیمتی نہیں، بلکہ اللہ نے تو ہماری جانوں کو، مومنوں کو، جانوں مومن کی جانوں کو جنت کے بدلے پہلے ہی خرید لیا ہے، تو ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہمیں تو سر کے بل جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو جب جنت کے بدلے مومنین کی جان و مال کو اللہ نے خرید لیا تو اب تو ہم بکے ہوئے ہیں، اور جب ہم بک گئے تو پھر ہمیں تو سر کے بل آنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اس در کے غلام ہیں، اور اسی فروختگی نے، اسی بکنے نے ہمیں قیمتی بنا دیا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے بہت سچ کہا ہے یہ شعر، اس شعر میں، کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب ہم رسول پاک کی بارگاہ میں بک گئے، رسول پاک کی چوکٹ پہ بک گئے، ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں آ گیا اور ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، تو ہم قیمتی ہو گئے۔ جب تک اس در سے وابستہ نہیں ہوئے تھے ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مومن کی قید لگایا، غیر مومن کی نہیں، مومن کی جان و مال کو اللہ نے خریدا۔ اگر وہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے اپنی پوری مخلوق کے لیے جنت بنائی ہے اور سب کے جان و مال کو لے لیا، نہیں۔ مومن کیا ہے لفظ؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنین کے جان و مال کو خریدا۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے جس کی تعریف اس حدیث میں کی گئی، جو میں حدیث میں نے ابھی پڑھا، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار نے صحابہ کی مجمع میں ارشاد فرمایا، اے صحابیو سنو، تم نے کہا کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بال بچے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی محبت پر غالب نہ آ جائے وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، وہ صحابہ جو رسول پاک سے خود اتنی محبت کرتے تھے، اتنے عاشق تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جب بھی حکم فرما دیں، ان کے لیے چاہے جیسا قیمتی وقت ہو، اپنی دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر رسول پاک کے حکم پر، مال تو مال ہے، جان بھی قربان کر دیتے تھے، میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو جایا کرتے تھے۔ چاہے شادی کی پہلی رات ہو، دنیا کے اعتبار سے شادی کی پہلی رات نہایت قیمتی رات ہے زندگی کی، زندگی کی بہت ہی اہم رات ہے۔ مگر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے حدیث پاک میں، کہ ابھی چند لمحے ہوئے تھے خلوت میں گئے ہوئے، اور شادی کی پہلی رات ہے، بالکل نوجوان ہے، 19 سال کی عمر ہے، ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، بڑی ہی محبت کے ساتھ ماں نے بیٹے کو دولہا بنایا اور اس کے بعد شادی کیا، اور آج شادی کی پہلی شب ہے، چند لمحے انہوں نے صرف اپنی اہلیہ کے ساتھ اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ وقت گزارا ہے کہ اچانک آواز ملتی ہے، اے مسلمانوں نکل پڑو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اتنا سنتے ہی فوراً اپنی دلہن سے الگ ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے منادی نے آواز دے دی ہے، اب ہم یہاں پر تمہارے پاس ایک لمحہ کے لیے نہیں رک سکتے، مجھے معاف کرو، زندگی نے اگر وفا کیا اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہوگا تو انشاءاللہ پھر میدان جنگ سے غازی بن کے لوٹوں گا تو تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، ورنہ اگر میری جان اگر دین کے لیے کام آ گئی، اللہ کی راہ میں کام آ گئی، تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ہم تو شراب شہادت کو ڈھونڈا کرتے ہیں اور شہادت کا جام پینے کے لیے ہم دیوانہ وار گھومتے رہتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہماری یہ زندگی اسلام کے لیے کام آ جائے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم شہید ہو گئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فخر کے ساتھ یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ ہم ایک شہید کی بیوہ ہیں۔ بیوی بھی اللہ والی تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے بھی کہا کہ بے شک
میں خوشی دل سے آپ کو اجازت دیتی ہوں اے میرے سرکار کہ آپ جائیے رسول اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، میدان جنگ میں ضرور جائیے، اگر آپ نہیں بھی لوٹے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک شہید کی بیوہ کہلائیں گے، اور اگر ہماری قسمت سے آپ لوٹ گئے تو پھر ہم ایک غازی کی بیوی کہلانے کا شرف حاصل کریں گے۔ وہ کتنی دل والی عورت تھی، اس کے دل، عورت کی مامتا بڑی مشہور ہے، عورت کا دل نازک ہوتا ہے، آپ گینا بڑا نازک ہوتا ہے، یہ باتیں مشہور ہے، مگر ایک عورت ہو کر کے اپنے شوہر کو جو ابھی ایک ہی لمحہ، چند لمحے اس کے ساتھ، ایک پورا دن بھی نہیں گزارا، پوری رات بھی نہیں گزاری ہے، چند لمحے گزارا ہے، مگر خوشی دل سے اجازت دے رہی ہے کہ جائیے اور اللہ کی راہ میں گردن کٹائیے، کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچیے آپ۔ آج کا کیا ماحول ہے، 50 سال بھی 40 سال بھی شوہر اپنے عورت کے ساتھ زندگی گزار چکا، بیوی کے ساتھ زندگی گزار چکا، اور اگر وہ میدان جہاد میں جانے کے لیے وقت مانگے تو اس کی بیوی کہے گی نہیں 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 تم اپنے گھر میں بند ہو جاؤ، یا اسلام کے لیے ضرورت ہے اس کی اور وہ جانا چاہتا ہے مگر اس کو جانے نہیں دیتی ہے، نہ خود دین کا کام کرتی ہے اور نہ شوہر کو اور بچوں کو دین کا کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک وہ بھی عورت تھی، ایک وہ بھی خاتون تھی، اور آج کی بھی یہ خاتون ہے، دونوں میں دینی جذبے کے اعتبار سے کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ وہ سراپا دیندار تھی اور دین کے لیے اللہ و رسول کی خوشنودی اور رضا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، اور آج اس کا بالکل برعکس اور اپوزٹ معاملہ ہو گیا ہے کہ صرف دنیا داری، عیش پرستی، نفس پرستی، یہی ان کا مقصد ہے، اللہ و رسول کی یاد بالکل نہیں، موقع ملا تو بھولے سے کبھی یاد کر لیا، اللہ اکبر، الیعوذ باللہ۔ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور رسول کی سب سے زیادہ محبت ہو، تو وہ جا کر کے مومن ہوگا، اور جب وہ مومن ہوگا تبھی وہ غلام مصطفیٰ ہوگا، اور غلام مصطفیٰ کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کا سچا غلام ہے وہی مومن ہے، اور جو مومن ہے اس کے جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب جنت جو ہے ان کی قیمت ہے، اب جنت جنس کی قیمت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا حق ہو گیا، ذاتی حق ہو گیا، تو ایمان والے کے لیے جنت جو ہے اس کا اپنا ذاتی حق ہو گیا کہ وہ جنت اس کی قیمت ہے، جنت کے بدلے اس نے اپنے جان و مال کو پہلے ہی فروخت کیا ہے، اور اس کے وکیل اعظم اور وسیل اعظم رسول پاک، نبی معظم رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں جو تعلیم دیا، اللہ کی معرفت کا علم دیا، اللہ سے ملایا، اور تزکیہ نفس کی تعلیم دیا، ہم اس تعلیم پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ضرور اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم، یزکی، زکا یزکی کا معنی ہوتا ہے صفائی کرنا، صفائی کر دینا، قلب کی صفائی کر دینا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلب کی صفائی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں جو دنیا کی گندگی بھری ہوئی تھی، دل جو دنیا کے حرص و حوث کا ایک گندا نالا بن چکا تھا، جو دنیا کی گندگی اس کے دل میں جمع ہو چکی تھی، اس گندگی کو نکال کر اور اس کے بعد محبت رسول کے ذریعے اللہ کی محبت اس میں بھر کر کے اس کو، اس کو ایمان کا گنجینہ بنا دیا جائے۔ اس کے رسول کا پہلے مدینہ بنے گا، پھر ایمان کا وہ گنجینہ بنے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کی تعلیم دیا، ایسی تعلیم دیا کہ اس دور کا ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ جس دور میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور مکہ کی سرزمین جہاں انسان انسانیت سے بھی بیگانہ ہو چکا ہے، درندگی ان کے اندر آ چکی تھی، یہاں تک کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کو قتل کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے صدیوں جو ہے وہ لڑتا چلا آ رہا تھا، برسہ برس سے لڑتا چلا آ رہا تھا، اور جواب الجواب کے طور پر قتل عام ہوتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ اگر ان کے گھر میں اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی کو وہ زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے یا گلا دبا دیا کرتے تھے۔ بہرحال انسان انسانیت سے بھی بیگانہ ہو چکا تھا۔ ایسے ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا علم دیا، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب کی گندگی کو دور کرنا شروع کیا اور تزکیہ نفس ان کا کیا، نفس کی صفائی کیا، دل کی صفائی کیا، اور ایسی صفائی کیا کہ سبحان اللہ چند ہی دنوں کے اندر وہی لوگ جو دنیا کے سب سے برے انسان کہلاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی وجہ سے چند ہی دنوں کے اندر وہ اتنے اچھے انسان بن گئے کہ ڈاکٹر اقبال، شاعر مشہور علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو مردہ تھے ان کو مسیحا بنایا رسول اللہ نے، جو مریض تھے ان کو طبیب بنا دیا رسول اللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ان کا کمال۔ تو تزکیہ نفس کا ذکر وہاں بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی صفائی کیا، قلب کی صفائی کیا اور تزکیہ نفس کی تعلیم دیا، اور سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہی ہے قلب کی صفائی، اور اسی قلب کی صفائی حاصل کرنے کا نام تصوف ہے۔
سبحان اللہ،
تصوف تفاول باب تفاول کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے صوفیت اختیار کرنا، اور صوفیت اختیار کرنے کا مطلب ہے قلب کی صفائی حاصل کرنا۔ قرآن کریم میں رب تعالی شاہ فرماتا ہے کہ قد اصلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے قلب کی صفائی حاصل کیا، جس نے نفس کا تزکیہ حاصل کیا، جس نے اپنے قلب کو مزکا مصفا کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا نالا جپا، اللہ اللہ کیا، اس کے بعد فرمایا فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اپنے رب کا ذکر کس انداز میں کیا؟ اپنے رب کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے کیا، رکوع سجدہ کے ذریعے بھی کیا، قیام کے ذریعے بھی کیا، اور ذکر جلی بھی کیا، ذکر خفی بھی کیا۔ ذکر عام ہے، ذکر جلی ہو یا ذکر خفی ہو، تمام ذکر اس میں شامل ہے کہ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرما دیا کہ وذکر اسم ربہ، جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، اپنے رب کا نام ذکر کرے، کیسے کرے، کس انداز میں کرے، ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے سکھانے والے کی ضرورت ہے، متعلم کو معلم کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے۔ جب آپ کو ذکر کا طریقہ سیکھنا ہے تو ان کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے جنہوں نے ذکر کر لیا اور ذکر کے ذریعے رب کا قرب حاصل کر لیا۔ ہم بغیر استاد کے استادی کرے تو غلطی اور خطا یقینی ہے اور کامیابی کے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک استاد حاصل کر لیں اور ایک آدمی کو استاد، جو اس فن کے ماہر ہیں ان کو اپنا استاد مان لیں، اور اس کے بعد ان کی رہنمائی میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ رہنمائی صحیح ہوگی تو یقیناً ہمارا چلنا بھی صحیح ہوگا اور ہمیں منزل مقصود تک چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور کامیابی ہمارے لیے ضمانت بن جائے گی، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قلب کی صفائی حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں جایا جائے جنہوں نے قلب کی صفائی حاصل کر کے پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اور جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اسی لیے مولانا روم نے فرمایا ہے اپنے مثنوی شریف میں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو او نشینت در حضور اولیاء، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، تو کہہ اس سے کہ وہ اللہ والوں کے قریب جا کر کے بیٹھے، اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھے۔ جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، اس صحبت بابرکت کی وجہ سے پھر اللہ والا بن جائے گا۔ تو یقیناً جس طریقے سے دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ ہم جب لوہا خریدنا چاہتے ہیں تو لوہا بیچنے والے کی دکان میں جاتے ہیں، لوہے کی فیکٹری میں نہیں جاتے ڈائریکٹ۔ ہم اگر چاندی یا سونا خریدنا چاہتے ہیں تو چاندی اور سونا کا زیور بنانے والے سونار کی دکان میں جاتے ہیں، اس فیکٹری میں یا اس پہاڑ میں نہیں جاتے ہیں جہاں سے سونا کا کیمیا نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کپڑا خریدنا چاہتے ہیں تو کلاتھ مرچنٹ کے یہاں، کپڑا فروش کے یہاں جاتے ہیں اور اس کی دکان سے کپڑا خریدتے ہیں، کپڑا بنانے کی فیکٹری میں ڈائریکٹ نہیں جاتے۔ اور اگر کوئی گیا بھی تو شاید وہاں انکار بھی کر دیا جائے لوہا خریدنا ہے ہم کو 10-20 کوئنٹل کی ضرورت ہے، ہم اگر فیکٹری میں چلے گئے فیکٹری والے بولیں گے ہماری ایجنسی میں جاؤ، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کپڑا ہم کو 2-4-10 تھان خریدنا ہے، ہم ڈائریکٹ کپڑے کی فیکٹری میں چلے جائیں وہ کہے گا ہماری ایجنسی میں جاؤ، ہماری ایجنسی آئے سر کے لیے ہے، ہم ڈائریکٹ ایجنسی کو دیتے ہیں، ڈائریکٹ کسی گراہک کو نہیں دیتے، ہم ہول سیلر ہیں، ہم ہول سیل بیچنے والے ہیں اور تھوک نہیں بیچنے والے، خودرا بیچنے والے نہیں ہیں، تھوک بیچنے والے ہیں، تم خودرا لینے والے ہو، خودرا والے کی دکان میں جاؤ، لہذا وہ ہمیں وہاں سے مال نہیں دیں گے اور نہ مال ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جب دنیا کے معاملے میں اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں تو اس چیز کی دکان میں جانا پڑتا ہے، اس کے مرکز میں نہیں جانا پڑتا، اس کی برانچ میں جانا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ مرکز میں اگر گئے تو ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے کہ ہماری برانچ میں جاؤ، برانچ کو چھوڑ کر تم ڈائریکٹ مرکز میں کیسے آ گئے، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی؟ یہ اصول کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے برانچیں مقرر کر دی ہیں۔ سب سے بڑا برانچ جو دنیا میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے رسول اعظم کی بارگاہ مدینہ شریف، پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برانچیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل کرتا چلا گیا، جو جتنا قریب ہوتا چلا گیا اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ رسول پاک نے اس کو خدا سے ملا دیا۔ اب دیکھیے آپ رسول پاک کی بارگاہ کی نسبت سے کیسے صحابہ اکرام ممتاز ہوئے۔ کعبہ شریف پہلے بھی تھا، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تھا کہ نہیں کعبہ؟ بولیے، یقیناً تھا، کعبہ شریف تھا۔ کعبہ شریف کا طواف ہر روز کرنے والے کعبہ کا طواف کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے خالی قرآن کا پڑھنے والا یا قرآن کا دیکھنے والا صحابی کے لقب سے ملقب نہیں ہو سکا، لیکن جس نے نہ طواف کعبہ کیا ہو نہ قرآن کی تلاوت کی ہو صرف ایمان کی نظر سے نبی کو دیکھ لیا تو صحابی بن گیا۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحابی کم نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے تمام اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اتباع کرو ہدایت پا جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کو ہدایت کا ستارہ، نجوم ہدایت رسول پاک کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لانے سے پہلے انہی لوگوں میں تھے جو لوگ دنیا کے گمراہ لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، مگر رسول پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، نبی کی صحبت نے ان کو ایسا صاحب ایمان بنایا کہ رسول پاک نے ان کو ہدایت کا ستارہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہدایت کے ستارے بن گئے، نجوم ہدایت بن گئے۔ اور سرکار نے فرمایا من رآ صحابیا فقد رآنی ومن لقی صحابیا فقد لقانی ومن صافہ صحابیا فقد صافہنی ومن احب صحابیا فقد احبنی ومن ابغض صحابیا فقد ابغضنی۔ اے لوگوں سنو، جس نے میرے صحابی کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے صحابی سے ملاقات کی گویا اس نے مجھ سے ملاقات کی، جس نے میرے صحابی سے مسافہ کیا گویا اس نے مجھ سے مسافہ کیا، جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابی سے بغض و عناد رکھا اس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صحابہ اکرام کا مرتبہ دیکھیے، صحابہ اکرام کو اتنا بڑا جو مرتبہ ملا، وہ بھی عام انسان تھے، مگر ان کو انسانوں میں جو اتنا بڑا مرتبہ ملا وہ کیسے مل گیا؟ رسول پاک کی محبت اور رسول پاک کی عقیدت اور ان کے عشق نے ان کو اتنا بڑا باکمال بنا دیا، اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلا، اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد پھر حضرت مولا کائنات تمام سلسلے کے سردار بن گئے، سردار اولیاء بن گئے، اور اس کے بعد پھر سیدنا سرکار، سرکار بغداد، محمود سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک برانچ بنے، پھر اس کے بعد ان کی برانچیں قائم ہوئی، اور پھر ان کی برانچیں چلی، پھر ان کی ایک برانچ اجمیر شریف پہنچی خواجہ غریب نواز کی شکل میں، پھر غریب نواز نے یہاں اسلام پھیلایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی برانچ قائم کی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قریب آئے ان کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا. بابا فرید الدین آئے ان کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا. حضرت نظام الدین قریب ہوئے ان کو ولایت کا تمغہ عطا فرما دیا. شمس الدین التمش آئے بادشاہ تھے مگر اس کو بھی ولایت کا درجہ عطا فرما دیا. جو جو ولی سے قریب ہوتا گیا ولی نے اللہ کے نبی سے قریب کر دیا اور جو اللہ کے نبی کے قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب ہو گیا, اللہ والا بن گیا. اسی لیے فرماتے ہیں حضرت مولا روم کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت بیریا, یعنی اللہ والوں کی بارگاہ کی تھوڑی دیر کی صحبت سو سال کی بیریا عبادت سے افضل و بہتر ہے. کوئی 100 سال تک جنگل میں عبادت کرتا رہے اللہ اللہ کرتا رہے تو اس بات کی ضمانت تو گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن ہی جائے گا, وہ اللہ کا مقبول بندہ بن ہی جائے گا. مگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا اور اس اللہ کے ولی نے اس پر محبت کی نگاہ سے نگاہ ولایت ڈال دیا تو چاہے برسوں کا پاپی ہو, خطا کار ہو, مجرم ہو, ایک نگاہ میں ولی کامل اس کے قلب کی صفائی کر کے اس کو ولی کامل بنا دیتے ہیں. یہ نگاہ ولی کی تاثیر ہے. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے پہلے اپنے قلب کی صفائی کیا. اور یہ ضروری بھی ہے کہ اللہ تعالی کی کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے قلب کو مزکا اور مصفا کیجئے, کیونکہ دل اس تختی کی طرح ہے جس تختی کو آپ ایک بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس پر ایک تحریر لکھو, ایک خط کھینچو, تحریر لکھو, نقش لکھو. وہ بچہ مثلا سلیٹ ہے اور اس پر اس نے اپنی پینسل سے لکھا, غلط ہوا, ٹیڑھا ہوا, استاد نے کہا پھر اسے مٹاؤ, پھر سے لکھو. اور پہلے زمانے میں جب یہ سلیٹ بھی نہیں آیا تھا, رائج ہوا تھا, تو لکڑی کی تختی ہوتی تھی. اور لکڑی کی تختی, زیادہ زمانہ نہیں, 25-30 سال پہلے تک بہت عام تھا, یہ لکڑی کی تختی دی جاتی تھی. اس پر چکنی مٹی لیپی جاتی تھی, اس کو دھوپ میں سکھا جاتا تھا اور پھر لکڑی کے قلم سے اس پر الف با تا سا استاد لکھ کے دیتے تھے ایک لائن, اور پھر طالب علم بچہ جو ہے اس پر مشق کرتا تھا. اور اس کے بعد اگر وہ تختی پر لکھنا اور اس پر حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک لکھنے کی مشق کر لیا تو اپنے وقت کا بہترین خطاط اور بہترین رائٹر ہوتا تھا وہ, چونکہ بہت بہترین خط بنتا تھا اس کا. تو وہ زمانہ تختی کا تھا. اس زمانے میں تحریر اسی لیے خراب ہے کہ آج ڈائریکٹ جو ہے کاپی قلم دے دیتے ہیں. ڈائریکٹ کاپی قلم دینے کی وجہ سے تحریر اچھی نہیں بن پاتی ہے. جن لوگوں نے تختی پہ لکھا ہے ان کا خط بہت عمدہ ہے اور ان کی تحریریں بہت عمدہ ہیں. آج بھی جو لوگ تختی پر مشق کیے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی تحریروں میں اور آج کے نوجوان طبقہ نئی نسل کی تحریروں میں بہت بڑا فرق ہے. چنانچہ مٹی لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو دھوپ میں سکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس نقش کو اگر وہ غلط ہو گیا تو اس کو مٹانا پڑے گا, پانی سے دھونا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر اس پر نئی مٹی لگا کر کے پھر دھوپ میں سکھانا, اور اس کے بعد پھر اس کے بعد لکڑی کے قلم سے اس کو لکھنا, تب جا کر کے آپ کا خط صحیح ہوتا ہے. بلا تمثیل دل بھی آپ کا ایک تختی ہے اور جس کے اندر بہت سی غلط تحریریں ہیں, یعنی بہت سے گناہوں کا وہ مجموعہ بنا ہوا ہے, بہت سارے برے خیالات اس کے اندر جمع ہیں. لہذا اب اس قلب کو صاف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ندامت کا آنسو بہانا ہوگا اور اپنے گناہوں پر نادیم و شرمندہ ہو کر اس تختی کو دھونا پڑے گا. آنسو سے اس تختی کو دھوئیں گے, اس کے بعد عشق رسول کی دھوپ میں اس کو سکھائیں گے. عشق رسول کی دھوپ میں جب سکھا دیے تب جا کر کے وہ تختی اس لائق بنے گی کہ اب اس پر وہ تحریر نقش ہو سکے جو اللہ والی ہمیں بنا دے, اللہ سے قریب کر دے. اسی لیے حضرت مولا روم اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں چون خدا خواہد کے ما یاری کند میل مارا جانے بے زاری کند, زور را بگزار زاری را بگیر, رحم سوئے زاری آید اے فقیر. یعنی جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق دیتا ہے, چون خدا خواہد کے مایا یا ما یاری کند, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں اپنا قرب خاص ادا کرے تو ہمیں رونے کی توفیق دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روئے اور اس کے بعد پھر جب بندہ گریہ وزاری کرتا ہے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں روتا ہے تو خدا کی رحمت مچل جاتی ہے, اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پھر اس کے قلب کو صاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ میرے دوستو, تو اسی طریقے سے ہمارا دل جو ہے وہ ایک بظاہر گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن وہ بہت بڑی قیمتی شے ہے۔ دل جو ہے اگر بگڑ گیا, قلب بگڑ گیا تو پورے قالب بیکار ہو جاتے ہیں, پورے اعضا بیکار ہوتے ہیں۔ دل کے اندر برے خیالات جم جائیں تو وہ جسم سے بھی برا ہی کام کروائے گا, لیکن اسی دل کے اندر اگر نیک خیالات, اچھے خیالات, پاکیزہ خیالات اگر جمع ہو جائیں تو وہی قلب جو ہے پورے جسم سے نیکی کا کام لے گا اور رہنمائی کا کام لے گا, ہدایت کا اسے کام دے گا اور گناہوں سے بچائے گا, گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے دل۔ یہ دل جو ہے اس کی حفاظت آپ کو کرنا ہے۔ دل کسی کو دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی دل انسان کو اللہ والا بھی بناتا ہے اور یہی دل انسان کو شیطان والا بھی بناتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے تو پہلے اس دل کو اللہ کی یاد کی طرف مائل کیجئے اور اس کے لیے کسی ولی کا دامن پکڑیے, کسی استاذ کو پکڑیے اور استاذ کو پکڑنے کے بعد ان کی رہنمائی میں جب آپ پھر تصوف کی منزل کو طے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور منزل مقصد تک آپ پہنچیں گے, ضرور کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ قرآن کریم میں